اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سب بخیر اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پیارے پروگرام نسیم زندگی میں.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں نسیم زندگی میں, اور امید کرتا ہوں کہ ایک بہت زبردست صبح آپ لوگوں نے شروع کی ہوگی. ایک بہت ہی اچھی سی صبح لے کر ہم لوگ بھی آئے ہیں آپ کی خدمت میں, اور یقیناً آج کا پیغام جو ہم لوگ اپنے ہفتے کے موضوع کو یعنی سمیٹ رہے ہیں آج, محنت اور حق حلال کی کمائی جو ہے اس کو ہم لوگ اس موضوع کو سمیٹ رہے ہیں, تو یہ آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوگا
بالکل. اور تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس ہفتے میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے پروگرام کو پسند کیا. اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے اور ہمیں انرجی دیتے رہیے.
بالکل. تو ابھی ہم لوگ ساتھ میں چلیں پروگرام کا پہلا حصہ دیکھیں.
جی ہاں,
وفا پروگرام کا, اور ایک حدیث ایک فرمان دیکھیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, انسان کی خدا سے سب سے زیادہ نزدیک حالت حالت سجدہ ہے.
محترم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی, اور امید کرتے ہیں آج بھی آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. اس پروگرام کے ہم کچھ مختلف حصے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور امید کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. جی ہاں, اور حسن بھائی اپنے محترم مہمانوں کے بارے میں ناظرین کو بتا دیتے ہیں. انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہم اسکائپ کے ذریعے چلیں گے کینیڈا, جہاں پر ڈاکٹر عقیلہ حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. طب کی دنیا سے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی, اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں. جی,
اور جناب قیصر عباس جعفری صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہفتے کے موضوع کے حوالے سے, اور کوشش کریں گے اس موضوع کو جہاں تک ہو سکے سمیٹ لیں اس ہفتے کا موضوع جو تھا, اور پھر آپ کو اگلے ہفتے کا بھی موضوع ہم لوگ انشاءاللہ بتا دیں گے پروگرام کے آخر میں بھی اور پروگرام کے دوران بھی. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی تصویر یہاں پہ دکھائی جائے تو ضرور اور ضرور اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم لوگوں کے لیے بھیجیے گا, انشاءاللہ ہم لوگ وہ دکھائیں گے, اور آپ کے جو مشورے ہوں گے آپ کی رائے ہوگی اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے.
جی ہاں بالکل. اور حسن بھائی, ایسا ہوتا ہے کبھی ہم کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارا معدہ جو ہے وہ تھوڑا ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے یا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو جن ناظرین کو یا جن بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ آج کا ہمارا پروگرام بالکل مس مت کیجیے گا, کیونکہ میں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹکے بتاؤں گی جس سے آپ پیٹ کے درد سے فوراً نجات پا سکتے ہیں
انشاءاللہ. تو ٹھیک ٹھاک ہیں یعنی نجات پا جائیں گے.
بالکل بالکل, آزمائے ہوئے ٹوٹکے.
پہلے یعنی آپ کے قریبی والوں پہلے آپ نے کچھ کیا کہ پیٹ میں درد ہو, پھر اس کے بعد آپ نے انتظام کروائے ٹھیک ہونے.
ایکسپیریمنٹ کیا میں نے اس کا. چلیں ٹھیک ہے ناظرین, چل کے دیکھتے ہیں ہمارا ورزش کا حصہ پلاٹیز. آپ جان بنائیے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, ہمیں امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم آپ کو لیٹ کر کی جانے والی ایک ورزش سکھائیں گے, اس کا نام 100 ہے, اور میں بتاؤں گا کہ اسے کیوں 100 کہا جاتا ہے. اس میں بہت ہی آرام سے کرنے والی ورزش ہے, پریشر لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اس ورزش میں پیٹھ پوری طرح سے زمین پر لگی رہے اور سر بھی زمین پر ٹکا رہے. شروع میں ہم جو کمر کا خلا ہے اس کو پر کرنے کی جو ورزش ہے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اسے کئی بار انجام دیں گے. سانس لیتے ہوئے اور سانس چھوڑتے ہوئے دیکھیے کمر کے نیچے کا خلا ہے, ناک سے سانس لیں گے اور خلا کو پر کر دیں گے. پیٹ کے مسلز پوری طرح سے اندر کی طرف کھینچے ہوئے ہیں, پھر سانس چھوڑیں گے. دیکھیے خلا کو دیکھیے آپ, ایک بار پھر کرتے ہیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، ایک دم کمر کا خلا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ورزش کا نام 100 اس لیے ہے کہ اس میں ہاتھ زمین کے متوازی آتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے، اور یہ کام 100 بار کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے 100 کہتے ہیں۔ بہرحال ہم چونکہ وقت کم ہے اس لیے 100 بار نہیں کریں گے، لیکن آپ جب گھر میں کریں تو اسے 100 بار انجام دیں۔ تو پھر ہم یہ ورزش شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیروں کو اوپر لے کے آئیے، ران کا جو زاویہ ہے وہ پیٹ سے 90 ڈگری کا ہونا چاہیے، اور ہاتھ زمین پر لگے رہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو اوپر لے کے آئیے، زمین کے متوازی رہیں، سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے دھیرے دھیرے اوپر آئیں۔ بہت زیادہ اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں پیٹ کے مسلز ایک دم کھینچے ہوئے ہیں، اور پھر ہاتھوں کو سانس لیتے اور چھوڑتے ہوئے اوپر نیچے کریں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑیں گے۔ دیکھیے جب ہم ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو جسم ہلتا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح سے ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے۔ سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، بس کافی ہے، پیر زمین پر رکھیں۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے گا، اس میں ہم پیروں کو اوپر لائیں گے، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو سیدھا کریں گے، اور پھر جسم کو تھوڑا سا اوپر لا کر ہاتھ ہلائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، دونوں پیر زمین پر ہیں، ناک سے سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے جسم تھوڑا سا اوپر آئے گا، سانس لیں گے اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر چھت کی طرف، سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ ہلائیں، اوپر نیچے کرتے رہیں، سانس لیں، سانس چھوڑیں، سانس لیں، سانس چھوڑیں، پیٹ کے مسلز پوری طرح سے اندر کی طرف کھینچے ہونے چاہیے، سانس لیں، سانس چھوڑیں۔ دیکھیے پیٹ سے ہی اس اسٹیپ کو کنٹرول کیا جائے گا، جسم ہلنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ تھکن محسوس کریں تو پیروں کو پکڑ کر زمین پر لیٹ جائیں، اور پھر دوبارہ یہ اسٹیپ شروع کریں، سانس لیں، سانس چھوڑیں، سانس لیں، کافی ہے، پیر زمین پر رکھیں۔ اب میں یہ اسٹیپ جو ہے آپ کو رضا کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں، رضا یہاں آئیں، بہت اچھے، ہاتھ اور شانے زمین پر ہیں، سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر 90 ڈگری کے زاویے پر لائیں پیٹ سے، اور پیٹ اندر کی طرف دبا ہونا چاہیے، سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا اوپر کی طرف آئیں، دیکھیے سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھ اوپر نیچے کریں، سانس لیتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کی حرکت جاری رہنی چاہیے۔ آپ ہاتھوں کی حرکت کو گنیے، اور کم سے کم 100 بار آپ کو ہاتھوں کو اوپر نیچے کرنا ہے، کافی ہے رضا۔ اب اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں، سانس لیں، سانس چھوڑتے ہوئے پیر اوپر، سانس لیں، پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیر سیدھے کریں۔ دیکھیے پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے چھت کی طرف۔ اگر پریشانی ہے، کچھ گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو آپ گھٹنوں کو موڑ بھی سکتے ہیں، سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے سر تھوڑا سا اوپر لائیں۔ سر کو بہت زیادہ اوپر بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی سر کو گردن کی طرف جھکانے کی ضرورت ہے، بلکہ نیچرل حالت میں رہے، اور سانس لیتے ہوئے اور چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتے رہیں گے، سانس لیں۔ دیکھیے جب آپ ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں تو آپ کا جسم ہلتا نہیں ہے، بلکہ یہ کام آپ پیٹ کے جو مسلز ہیں ان کے ذریعے سے اسے کنٹرول کرتے ہیں، سانس لیں گے، سانس چھوڑیں گے، سانس لیں، سانس چھوڑیں، بہت شکریہ۔ آپ جتنی تیزی کے ساتھ ہاتھوں کو اوپر نیچے کریں گے، آپ کے لیے جسم کو کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا، لیکن اس سے مسلز آپ کے بہت مضبوط ہوں گے۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں امید ہے کہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں انہیں آپ نے غور سے سنا اور دیکھا ہوگا، اور ان کو مد نظر رکھ کر یہ ورزش کریں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہاتھ جسم کے پاس زمین سے تھوڑا سا اٹھے ہوئے پیر اوپر لائیں 90 ڈگری کے زاویے پر, سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے اوپر آئیں, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو سیدھا کریں, سانس لیں اور سانس چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر نیچے کریں, سانس لیں, سانس چھوڑیں, سانس لیں, سانس چھوڑتے ہوئے پیٹ کے مسلز پورے کنٹرول میں رہیں, سانس لیں, سانس چھوڑیں.
جی ناظرین, خوش آمدید. اور جس طرح ان بھائی صاحب نے بھی کہا کہ جو نکتے انہوں نے بتائے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صحیح طرح یہ ورزش کریں تاکہ آپ کو کسی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ہاں حسن بھائی, اب چلتے ہیں کینیڈا لیکن اسکائپ کے ذریعے چلیں گے.
وہ کافی مہنگا پڑ جائے گا وہاں پہنچنا.
چلتے ہیں اسکائپ کے ذریعے کینیڈا جہاں پر ڈاکٹر عقیل حکیمی ہمارے ساتھ موجود ہے. سلام عرض کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں, خوش آمدید کہتی ہوں, امید کرتی ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گی.
جی بہت بہت شکریہ, میں بھی آپ سب کی اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں, اور مجھے بھی امید ہے کہ آپ سب اور ناظرین جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے.
بالکل جی. ڈاکٹر عقیلا, آج آپ طب کی دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں؟
جی طب کی دنیا میں تو ویسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہر روز نئی چیزیں جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے, لیکن جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ کانٹیکٹ لینس سے متعلق ہے.
اچھا
اچھا, یہ بہت حیرانی کی بات ہے یا ایک طریقے سے مزے کی بات ہے کہ کانٹیکٹ لینس کو ایجاد ہوئے صدی سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے. پہلی مرتبہ جو ہے وہ 1887 میں, یعنی 1887 میں ایک جرمن ماہر کے تھرو جو ہے وہ یہ کانٹیکٹ لینس پہلی مرتبہ بنائی گئی.
بالکل.
اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ بہت سارے کام اس وقت سے اب تک اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, شروع میں جو ہے وہ کانٹیکٹ لینس کو جو ہے وہ صرف بینائی کو درست کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا استعمال ہو رہا تھا.
جی.
لیکن اب جو ہے وہ اور دوسرے جو ہے وہ چیزیں ان سے, یعنی کانٹیکٹ لینس سے دوسرے کام جو ہے وہ لینے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ تحقیقات ہو رہے ہیں.
صحیح.
سب سے جو اہم کام اس پہ ہو رہا ہے وہ آنکھ کی دوسری بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں ہے. اچھا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آنکھ کے جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں زیادہ تر جو علاج کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے وہ لوکل طور پر یوز ہوتا ہے, یعنی لوکل طور پر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی زخم پہ جو ہے وہ دوائی لگاتے ہیں یا آپ آنکھوں میں جو ہے وہ ڈراپس ڈالتے ہیں یا کان میں آپ قطرے ڈالتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لوکل ٹریٹمنٹ. اس کے برعکس جو ہے ایک سسٹمک ٹریٹمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں. تو سسٹمک کا یہ ہے کہ وہ بلڈ سرکولیشن میں جا کے پھر پورے جو ہے وہ جسم میں جہاں جہاں بلڈ جاتے ہیں وہ اس میں جو ہے اس حصے میں چلے جاتے ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ سسٹمک. اور جو ہے وہ دوسرا ہے لوکل. آنکھ کا جو علاج ہے وہ زیادہ تر لوکل طور پر اب تک ہو رہا ہے, یعنی زیادہ تر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈراپس دے جاتے ہیں یا آئنٹمنٹ دی جاتی ہے.
بالکل.
اس کے نقصان یہ ہے کہ ڈراپس یا آئنٹمنٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ آنکھ سے باہر واپس آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ 75% سے لے کر 95% تک جو دوائی ہے وہ آنکھ سے آنسو کے تھرو باہر نکل آتے ہیں یا جو ہے وہ آنسو کے تھرو جو ہے وہ ناک کے رستے حلق میں چلے جاتے ہیں. اچھا, اس کے دو جو ہے وہ پھر سائڈ افیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ جو میدے میں یا بلڈ سرکولیشن میں چلا جائے گا تو پھر اس دوا کے جو ہے وہ خود کے کمپلیکیشن یا سائڈ افیکٹس ہوں گے.
ٹھیک ہے.
جو کانٹیکٹ لینس پہ کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ لینس کو جو ہے وہ میڈیکیشن کے تھرو استعمال کیا جائے, میڈیکیشن کے طور پر استعمال کیا جائے, اور وہ اس طریقے سے کہ کانٹیکٹ لینس کے میٹیریل میں یا کانٹیکٹ لینس کو جو ہے وہ مختلف دوا جو ہے وہ اس پہ چڑھا کر پھر آنکھوں میں رکھا جائے.
صحیح.
اور اس سے مختلف آنکھ کی بیماریوں کا علاج کیا جائے.
ٹھیک ہے.
اس میں جو سر فہرست بیماری ہے وہ موتیا کی بیماری ہے. اچھا, ایک بات یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ جو موتیا کی بیماری ہے سب کو پتا ہے, سب ٹائپ کے موتیا کی بیماری ہوتی ہے اور کالا موتیا ہوتا ہے. تو اس میں یہ جو بیماری ہے یہ فرسٹ, اور کچھ تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ سیکنڈ لیڈنگ بیماری ہے جو بالکل جو ہے وہ بلائنڈ لیس یا نابینائی میں جو ہے وہ بندہ چلا جاتا ہے. یعنی جو سر فہرست بیماریوں میں ہے جو جس سے بینائی ختم ہو جاتے ہیں وہ موتیا کی بیماری ہے.
ڈاکٹر عقیلا حکیمی, اگر آپ میری آواز سن رہی ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ بات کریں کانٹیکٹ لینس کے ذریعے علاج کے بارے میں. گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی اور لازم ہم یہاں لیں گے ایک وقفہ, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اور ہم واپس لوٹیں گے عقیلہ حکیمی کی طرف تاکہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکیں. بتا رہی ہیں ہمیں کانٹیکٹ لینس کے بارے میں اور اس کے ذریعے علاج ہی ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو اب جاری رکھ سکتی ہیں.
جی میں آنکھ کی جو اہم بیماری جو نابینائی کے باعث بنتی ہے اس جس کو ہم موتیے کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ کانٹیکٹ لینس ہے اس کے علاج کے سلسلے میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے کہ جو ایسے کانٹیکٹ لینس بنائے جا رہے ہیں جس میں موتیے کی بیماری کا علاج جو ہے وہ اس سے ممکن ہے. اور یہ جو ہے اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کانٹیکٹ لینس میں جو یہ جو میڈیکیشن موتیے کی بیماری کے لیے لازمی ہوتی ہے وہ دوا اس میں رکھ دی جاتی ہے اور وہ جو ہے آہستہ آہستہ وہاں پہ ریلیز ہوتا جائے گا اور اس سے جو ہے وہ موتیے کی بیماری کی بہت اچھی طریقے سے علاج ہو جائے گی. اچھا صرف بات جو ہے وہ موتیے کی بیماری تک نہیں ہے, دوسری جو آنکھ میں جو مختلف قسم کے انفیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور مختلف اور قسم کی جو شکایات ہے جیسے فرض کریں. اچھا ایک جو اہم بات میں بتانا بھول گئی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بینائی کا مسئلہ ہے کسی اور بھی وجہ سے اور ان کو انفیکشن یا موتیے کی بیماری بھی ہے تو ان کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ بیک وقت دو کام کر سکتے ہیں, ایک اس سے علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک اس سے جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی ٹائم جو ہے وہ بینائی کو بھی یہ کریکٹ کر لیتا ہے یا بینائی بھی جو ہے وہ اس کی صحیح ہو جائے گی. تو اس لیے جو ہے ایک ٹائم میں اس کے دو جو ہے وہ اس سے کام لیے جائیں گے. اچھا ایک جو بہت ہی مزے کی بات یا اہم بات وہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ لینس کو جو ہے وہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. وہ اس صورت میں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ اب جو ذیابیطس کے پیشنٹ ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ نیڈل چپو کے سوئی چپو کے جو ہے وہ بلڈ نہیں لینے پڑیں گے بلکہ کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ بازار میں آئیں گے جن کو آنکھوں میں لگانے سے اگر ان کے گلوکوز لیول جو ہے وہ اوپر ہو جاتے ہیں نیچے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے مریض کو بتائیں گے, یعنی اس میں جو ہے کانٹیکٹ لینس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور اس سے مریض کو پتہ چل جائے گا کہ گلوکوز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے ہو رہی ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں کچھ مزید تفصیل
بالکل بالکل
جی. اچھا کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ اکثر جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ اکثر سنتے ہیں ہارڈ لینس جو ہے وہ سافٹ لینس جو ہے یہ کیا ہے. تو اب تک جو کانٹیکٹ لینس ایجاد ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان میں جو ہے وہ تین قسم سر فہرست ہے. ایک وہ ہارڈ لینس ہے جو شروع شروع میں آئے تھے جس کو اوریجنلی جو ہے وہ بنائے کو صحیح کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا جو اب جو ہے اب سوائے کچھ بیماریوں کے باقی جو ہے وہ ہارڈ لینس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. دوسرا جو لینزز جو بن چکے جو دوسری جنریشن ہے وہ سافٹ لینس ہے. اچھا سافٹ لینس جو ہے وہ ایک جیلی ٹائپ کے پلاسٹک سے بنتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ میٹیریل ہارڈ لینس ہے اور اس کے جو آنکھوں کو چپونے کا جو احساس ہے یا ایسا جیسے فورین باڈی یا کچھ آنکھ میں چلی گئی ہے جو ہارڈ لینزز کے ساتھ مشکلات تھی وہ سافٹ لینزز کے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ پھر بہت ساری اس میں ایڈوانٹیج آ گئی کہ جی سافٹ لینز ہے اور اس کے لیے یہ خوبیاں ہے. ایک جو اب تھرڈ جنریشن ہم کہہ لیں یا جو ایک نئی جو وہ لینزز آ رہی ہے وہ ہے جس کو جی پی یا آر جی پی ایس جو ہے وہ کہا جاتا ہے, یعنی جو ریجڈ گیس پرمی ایبل لینزز ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ جو پہلے جو ہارڈ لینز یا سافٹ لینزز تھے اس میں یہ تھا کہ آکسیجن کی بہت کم مقدار باہر سے جو ہے وہ آنکھ میں جا سکتی تھی,
ٹھیک ہے,
اور آنکھ کو جو ہے وہ آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اپنے کام کے لیے نہ صرف بلڈ سرکولیشن کے تھرو بلکہ باہر سے بھی. تو اب جو نئی جنریشن جو آ چکی ہے جس کو ریجڈ گیس پرمی ایبل لینزز کہا جاتا ہے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آکسیجن کی بہت وافر مقدار جو ہے وہ آنکھ کو میسر ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے جو سائڈ ایفیکٹس یا جو کمپلیکیشن ہارڈ لینس اور سافٹ لینس کے تھرو ہو رہی تھی وہ اس تھرڈ جنریشن میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ بہت اس سلسلے میں کام ہو جائے اور خاص طور پر ان بیماریوں جیسے ذیابیطس کی بیماری ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے جن کو جو ہے وہ مکمل طور پر جن کا علاج اب تک نہیں ہے جس کو صرف مینٹین کیا جاتا ہے تو ان بیماریوں کی کمپلیکیشن کو کم کرنے کے لیے جو ہے انشاءاللہ وہ اور بھی اس پہ جو ہے وہ مزید کام ہو جائے اور ایک دن جو ہے وہ.
ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, آپ نے اس لینس کے بارے میں جو ہمیں بتایا کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی دوائی کی جو ہے وہ کوٹنگ ہوگی تاکہ وہ آپ کی آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا جو ہے علاج کر سکے, کیا یہ اب تک بازار میں آ چکی ہے؟ اگر آ چکی ہے تو آپ کو اس کے ریٹ کے بارے میں پتا ہے, ایکسپینسو ہے یعنی مہنگی ہے یا نہیں, کس طرح ریزنیبل ہے؟
देखिए अभी तक जो है वो अच्छा जो चीज भी नहीं बनती है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पहले जो है वो एक लैब में उस पे काम किया जाता है, वहां से अगर प्रूफ हो जाए तो फिर जानवरों पे उसको अप्लाई किया जाता है और फिर तब जाके वो कुछ ऐसे मरीज हो जो जो है वो खुद से वॉलंटरी तौर पर कह दे कि जी मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, मुझ पे जो है वो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है तो वो, तो इसमें जो है ये कुछ अरसे से जो है वो इसका लैब जो है वो पास हो चुका है, एनिमल पे भी जो है इसके अच्छा, वो पास हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इंसानों पे ह्यूमन बींग्स पे जो रिसर्च हो रहे हैं उसके जो है वाजह तौर पर कंप्लीट जो है वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। यानी जितने भी मैंने आर्टिकल्स इसमें ढूंढने की कोशिश की कोई आर्टिकल हो जिसमें ये हो कि ये बाजार में आ चुके हैं, तो अभी तक जो है वो ट्रायल पर चल रहे हैं और हो सकता है कि अभी बाजार में आ चुके हैं लेकिन अब तक आर्टिकल में वो नहीं आए हैं, तो इसलिए जो है अभी मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से वसी पैमाने पर काम हो रहे हैं ना सिर्फ जो है वो एक दो मुल्क में बल्कि बहुत सारे ममालिक में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये बाजार में आ जाए
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकीला हकीमी, आपने कनाडा से हमें ज्वाइन किया और बहुत ही एक मुफीद चीज के बारे में हमें बताया, और हम इस दुआ के साथ कि आप हमेशा इसी तरह हमें मुफीद चीजें बताती रहें आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहिबा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला हल हो जाए, खुद जो डायबिटीज के जो बीमार हैं वाकई वो तकलीफ दे, उसके साइड इफेक्ट्स ये सब अपनी जगह पर, ये यानी बहुत ही भयानक बीमारी है जिसके यानी हत्ता वो सुई लगाने से अतराफ वालों को भी एक जहनी दबाव पर आता है और खुद उस शख्स पर भी, ये काफी हद तक ये चीज भी दूर,
मेरे ख्याल से डायबिटीज की जो बीमारी के लिए भी बहुत बड़ा कदम है उसके इलाज के लिए मेरे ख्याल से, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं जल्दी मार्केट में आ जाए और इस तरह जो उसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो भी कामयाब हो जाए और लोगों की दस्तियाब में ये हो ताकि वो ऐसी बीमारियों से छुटकारा पा सके। खैर नाज़रीन, साथ मिलकर लेंगे यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आपके अपने प्रोग्राम नसीमे जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीमे जिंदगी और अब वक्त हुआ है हमारे गुफ्तगू के हिस्से का जहां पर हसन भाई हमारे मोहतरम मेहमान के साथ आप सबका इंतजार कर रहे हैं। जी हसन भाई,
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हफ्ते के मौजू के बारे में आप लोगों को मालूम ही था कि मेहनत और हक हलाल की कमाई, तो इस सिलसिले में हम लोगों ने इस मौजू पर मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनी डाली, जो कवानीन हैं इस सिलसिले के, आए उन पर अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा है, मजहबी पहलू से भी हम लोगों ने रोशनी इस पर डाली, समाजी पहलू से भी कि क्या असरात उसके हो सकते हैं, हमारे बच्चों पे क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम मौजूआत पर हम लोगों ने कोशिश की कि रोशनी डालें। आज इंशाल्लाह इस मौजू को हम लोग समेटेंगे और जनाब कैसर अब्बास जाफरी साहब जो डॉक्टरेट कर रहे हैं तेहरान यूनिवर्सिटी से, उनको हम लोगों ने बुलाया है, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ।
सलाम व रहमतुल्लाह, शुक्रिया।
ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس موضوع کو اگر ہم لوگ سمیٹنا چاہیں گے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال ان تمام پہلوؤں سے ہم لوگ روشنی ڈال دی ہم لوگوں نے ہفتے بھر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو انسانی زندگی سے وابستہ ہے اور انسانی زندگی میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. کوئی معاشرہ ایسا نہیں کہ جو اس چیز کا منکر ہو کہ محنت کی عظمت کیا ہے یا محنت کی برکات کیا ہیں. اچھا, موضوع کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو محنت سے متعلق ہے, دوسرا پھر اس کا مذہبی رخ آ جاتا ہے کہ جس میں حق کلال کی کمائی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محنت جو ایمانداری سے کی جائے, جو صداقت سے کی جائے, جو دیانت سے کی جائے اور خلوص نیت سے کی جائے, اس محنت کے نتیجے میں جو کچھ انسان کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں حق حلال کی کمائی, اس کو کہتے ہیں رزق حلال. تو اس رزق حلال کو حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں کاسب, جو دینی اصطلاح میں اس کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے, کاسب, محنت کرنے والا, حق حلال کی روزی کمانے والا. اور تمام معاشروں نے اس کے اوپر تاکید کی ہے, ہر مکتب فکر نے تاکید کی ہے, لیکن اسلام نے کچھ بڑھ کے تاکید کی ہے. دین مبین اسلام نے محنت کو اللہ کا فضل قرار دیا اور محنت کرنے والے کو حبیب اللہ کہا. یعنی تشبیہ نہیں دی کہ محنت کو اللہ کے فضل سے تشبیہ دی ہو, کہا نہ, کہ کہا یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی گویا کوئی شخص, قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ. کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اس وقت پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اللہ کا فضل, محنت کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. تو یعنی جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار عالم, ہم دعا کرتے ہیں خدایا اپنا فضل عطا فرما, اپنی رحمت عطا فرما, اپنا لطف, میں کہتا ہوں بھائی اگر تم فضل خدا کے حقیقی معنوں میں طالب ہو تو جاؤ اپنے فرصت کے اوقات کو مصروفیت میں تبدیل کر دو, اس کو محنت مشقت میں گزارو, تو گویا تم خدا کا فضل حاصل کر رہے ہو اور یہ فضل خدا ہے. اور پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ. تمام مکاتب فکر اس کے اوپر متفق ہیں, یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. فرمایا کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے, حبیب اللہ ہے. ایک شخص پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سادہ سا آدمی تھا, بالکل یعنی جیسے ہم اپنے معاشرے میں جس کو غریب یا فقیر کہتے ہیں, اس طرز کا آدمی تھا. جب پیغمبر کی مازار میں حاضر ہوا, پیغمبر اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے, تو ایک مرتبہ پیغمبر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ کا کھڑا ہونا تھا یا اصحاب متوجہ ہوئے کہ کون سی ایسی بڑی شخصیت داخل ہو گئی محفل میں. جب دیکھا تو ایک سادہ سا آدمی جو ہے, غریب سا آدمی جو ہے, وہ سادہ سے لباس میں آ رہا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں. پیغمبر نے جیسے اس بندے نے دیکھا کہ پیغمبر میرے احترام میں کھڑے ہو گئے, تو شرمندہ ہو کے ادب کا سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ, مجھے ایسے کی خاطر آپ جیسا رسول جو سرور انبیاء, سید المرسلین, امین اللہ, آپ میرے احترام میں کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا نہیں, آپ ایسی بات نہ کرو, تم آگے بڑھو اور اپنے ہاتھ بڑھاؤ, میں آپ کے ہاتھوں کو بوسے دوں. آپ کو معلوم ہے آپ کون ہیں؟ آپ وہ شخص ہیں کہ جس کو خدا نے اپنا دوست کہا ہے. آپ حبیب اللہ ہیں اور حبیب اللہ کا اتنا مقام ہے کہ میں رسول آگے بڑھوں اور اس کے ہاتھ چوموں. تو پیغمبر گرامی اسلام نے محنت کرنے والے کو اتنی عزت عطا فرمائی. یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء, تمام خدا کے جو اولیاء ہیں اور نیک بندے ہیں خدا کے, جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ بنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے, آپ ان کی لائف کو جب سٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کوئی وہاں پہ مثلا کھیتی باڑی کر رہا ہے, کوئی وہاں پہ بڑھئی کا کام کر رہا ہے, کوئی وہاں پہ مثلا جو ہے تجارت کا کام کر رہا ہے. ہمارے نبی کی تجارت کیا کرتے تھے, تو سارے کے سارے جو ہیں وہ مصروف ہیں محنت کرنے میں اور حق حلال کی کمائی کو جو ہے, حق حلال کی جو روزی ہے اس کو حاصل کرنے میں. حق حلال کی روزی حاصل کرنا دین کی اصطلاح میں اس قدر اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے, فرمایا جو شخص صبح سویرے اٹھتا ہے اور روزی کی تلاش میں نکلتا ہے وہ شخص ایسے ہے جیسے ننگی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیے ایک کافر یا مشرک کے مقابلے میں میدان کارزار میں جا رہا ہو. اتنا ثواب ہے اور اتنا اجر ہے محنت اور حق حلال کی روزی کے پیچھے نکلنا. خیر, میں اب یہاں پہ یہ واضح کرتا چلوں کہ محنت جو ہے یہ دو طرح کی ہے, ایک جسمانی محنت ہے اور ایک ذہنی محنت ہے. ہم ان دونوں محنتوں سے انکار نہیں کر سکتے. یہ دونوں محنتیں اپنی اپنی جگہ پہ قابل قبول ہیں اور ان کی اہمیت ہے اور ان کی اہمیت سے ہم منکر نہیں ہیں. جو جسمانی محنت ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم اپنی ان آنکھوں سے چشم تماشا سے دیکھتے ہیں ان کو, کہ مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی کارخانے میں کام کرتا ہے, کوئی دفتر میں کام کرتا ہے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں جو ہے محنت کا مفہوم فقط محدود رہ گیا ہے مزدور تک. ہم کہتے ہیں کہ محنت فقط یعنی یہ کہ جو ایک مزدور جاتا ہے صبح سویرے ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے تو یہ محنت کار ہے. ارے ایسا نہیں ہے. محنت میں ہر وہ شخص شامل ہے, چاہے حتیٰ میں کہتا ہوں بادشاہ وقت بھی محنت کرتا ہے, وزیر اعظم بھی محنت کرتا ہے. جو شخص جس کسی کی جو ریسپانسبلٹی ہے, جو ذمہ داری ہے, جو فرائض ہیں اس کے, جب وہ ان فرائض کو انجام دیتا ہے تو اس کا نام ہے محنت. چاہے وہ دفتر میں بیٹھ کے انجام دے, چاہے وہ کارخانے میں کھڑا ہو کے انجام دے, چاہے وہ کھیتوں میں جا کے انجام دے, تو یہ سارے کے سارے جو شخص بھی اپنے وظیفے یا اپنے فرائض کا انجام کو انجام دیتا ہے یہ محنت کار ہے. اور محنت کار کو محنت کش کے لیے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, اس کو دیانتداری سے کام کرنا چاہیے, خلوص. رسول گرامی السلام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس شخص پر جو کام کرتا ہے اور اچھے انداز میں کرتا ہے. خدا رحمت کرے اس بندے پر جو کام کرتا ہے اور اچھے. تو محنت کرنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, بہت کمال کی بات ہے. واقعاً ایک شخص اپنے آپ کو, میں کہتا ہوں دنیا میں ہمارے پاس ایک ترازو, ایک پیمانہ ہے, ہم اپنے آپ کو آسانی سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کس لائن میں اور کس شعبے میں, کس گروہ میں شامل ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بروز محشر خدا کے اولیاء میں شامل ہیں, تو آپ دنیا میں پیمانہ آپ کے پاس ہے, دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے فرصت کو کے اوقات کو کیسے گزارتے ہیں. اور پھر اگر مثلا جو شخص اپنے فرصت کے اوقات کو ضائع کرتا ہے, فضول وقت گزارتا ہے, اس کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. یہ بندہ شیطان کا دوست ہے, شیطان کا بھائی. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ہر بندہ اس دنیا میں اپنا اپنا حصہ ملا رہا ہے, یعنی کوئی کچھ کرتا ہے تب بھی وہ حصہ ملا رہا ہے, کچھ نہیں کرتا تب بھی وہ حصہ ملا رہا ہے. تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا وہ حصہ جو ہم نے اس دنیا میں ڈالا ہے اس کی تاثیر باقی رہ جائے گی. اگر کسی نے مثلا کوئی کام, جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے محنت کر کے, زحمت کر کے, کوئی درخت لگا دیتا ہے اپنی فرصت کے اوقات میں, جب وہ درخت لگاتا ہے بے شک وہ درخت دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ درخت دنیا میں باقی رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے پھل اس سے جو ہے ملتے ہیں, اس کا سایہ ملتا ہے, اس سے آکسیجن ملتی ہے. تو یہ کتنی چیزیں ہیں جو اس درخت کے نتیجے, وہ بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی تاثیر باقی ہے. ایک بندہ کتاب لکھ دیتا ہے فرصت کے اوقات میں, بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن آج آپ دیکھتے ہیں شیخ کلینی کی کتابیں آج بھی ہمارے پاس, آغا مفید کی کتابیں آج بھی ہمارے پاس, آج تک دنیا مستفید ہو رہی ہے کلینی اور مفید اور ان بزرگوں کے قلم سے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہے اپنا حصہ ملا, اور جو کوئی اپنے اوقات کو, فرصت کے اوقات کو ضائع کرتا ہے, گویا وہ بھی لوگوں کو درس دے رہا ہے. یعنی ہر شخص جو ہے یہاں پہ ایک ٹیچر کی مانند ہے, ایک معلم کی مانند ہے, اور جونیئرز جو اس کے ہیں, اس کے چھوٹے جو ہیں, وہ اس سے درس لے رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں. کوئی جس انداز میں لائف گزارتا ہے دوسرے, یعنی بے شک اس کو معلوم ہو نہ ہو, اس کے مقلدین ضرور ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو اچھائی میں جو ہے آگے بڑھاؤ اور اچھائی میں پیش رفت کرو, تاکہ جو لوگ تمہاری تقلید کریں وہ بھی اچھائی پہ. کیوں کہا گیا ہے کہ مثلا جو ہے قرآن مقدس میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی ایک شخص کو زندہ کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا انسانیت کو زندہ کرتا ہے, جو کسی ایک کو قتل کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے انسانیت کو قتل. پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا قتل کرنے اور زندہ کرنے, چلے زندہ قتل کرنا تو معلوم ہے کسی کو شمشیر سے یا اس سے قتل, تو زندہ کرنے. فرمایا اس قتل اور زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے, اس قتل اور زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی کسی شخص کو ایک اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف, بھلائی کی طرف اور خدا کی راہ پہ لگا دیتا ہے, گویا اس کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. اور جو کوئی کسی کو نیکی سے ہٹا کے برائی کی طرف اور غلط رستے پہ لگا دیتا ہے, گویا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ موضوع انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. میں واقعی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کے باتوں میں وقفہ ہم ڈالیں, لیکن ایک وقفہ ہم لوگوں کو لینا پڑے گا پروگرام کے اصول کے مطابق. جی رباب,
بہت ہی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے قیصر عباس جعفری صاحب کی, اور بالکل دل نہیں چاہ رہا, لیکن کیا کریں, ہم مجبور ہیں, ساتھ مل کر لیں گے یہاں ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی اور ہم واپس لوٹیں گے حسن بھائی کی طرف تاکہ وہ اپنی بہترین گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی حسن بھائی
بہت بہت شکریہ. ناظرین میں پرسوں جو ہے ایک کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا, بہت ہی دلچسپ تصاویر تھیں. جنوبی ایران میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس کے میئر صاحب جو ہیں وہ جب ان کا صبح کو آفس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو بہرحال میئر ہیں بھائی, کوئی بلدیہ کے سربراہ آپ سنیے سمجھیے, تو وہ بجائے اس کے کہ مثلا جا کے اپنے گھر میں عیش اور آرام کی زندگی گزاریں, وہ آ کے باقی دن لوگوں کے ساتھ محنت کر کے شہر کو خوبصورت بنانے میں, درخت لگانے میں, اس کے علاوہ عمارتیں تعمیر کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور ان سے جب پوچھا کہ آپ کام یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یعنی شہر میں رہنے والے لوگ ہیں, خصوصاً جو نوجوان ہیں, ان کو یہ چیز نہ رہے ان کے ذہن میں کہ بھائی صرف اور صرف میز کے پیچھے بیٹھ کے کام کرنا چاہیے, بلکہ ہم جو ایک شہر کے جو کہہ سکتے ہیں اعلیٰ ترین عہدے دار ہیں تقریباً, ہم بھی جو ہیں وہ مزدوری کا کام کر کے شہر کو بہتر بنانا اور معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ جذبہ ہم سب میں بیدار ہو جائے تو واقعی ہم لوگوں کا معاشرہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب.
بالکل ایسے, یعنی ایک ماڈل یا ایک مثلا جو ہمارے لیڈران ہیں یا اس وقت حکومت میں گورنمنٹ میں ہیں یا جو سربراہ بنے ہوئے ہیں, اگر یہی لوگ اپنے آپ کو حقیقت میں جو ہے اس چیز, دیکھیے ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی چلتی ہے, بعض لوگوں کو ہم چھوٹا سا تصور کرتے ہیں, بعض کو بڑا تصور کرتے ہیں. جن کے پاس بڑی جابز ہے یا مثلا تھوڑا مادی حوالے سے ان کی کنڈیشن پوزیشن اچھی ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا, یعنی طبقاتی فاصلے ہیں. اچھا یہ لوگ اگر ان طبقاتی فاصلوں سے نکل کر, خدا کی قسم یہ عظمت نہیں کہ آپ کے پاس پیسے آ گئے, گاڑی آ گئی, بنگلہ آ گیا, کوٹھی آ گئی تو آپ بڑے آدمی بن گئے, یہ بڑائی نہیں. قرآن نے جو بڑھائی پیش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ تم میں سے مثلا جو ہے جو متقی ہے وہ بڑا ہے, جو خدا کے نزدیک پسندیدہ انسان وہ ہے جو تم میں سے متقی ہو, جو پرہیزگار ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ان کی بڑھائی کی دلالت نہیں کرتی کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو پیسہ اور صحت کسی کی بھائی زر خرید جاگیر نہیں ہے. صحت مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, صحت اور دولت پہ کبھی اعتماد نہ کرو, یہ تمہارے نہیں ہیں. خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں بڑھوں گا اپنے موضوع کی طرف. تو عرض کر رہا تھا کہ کسی کو برائی سے نکال کے نیکی کی طرف لگانا, اور ہر بندہ یہاں پہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اور اپنے لیے جو ہے اپنے مقلدین, اسی لیے جو خدا نے ہمارے لیے رول ماڈل بنائے ہیں, ہم ان میں سے ایک رول ماڈل کو ہم یہاں بحث کرتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام گرمی کی یعنی دھوپ میں, گرمی کی شدت میں جو ہے کھیت میں کھڑے کھیتی باڑی کر رہے ہیں, مولا کے ساتھ مولا کا غلام بھی ہے. ایسے میں ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے مولا کو تنزیہ کہتا ہے, فرزند رسول آپ بھی دنیا میں اس قدر محو ہو گئے, مگن ہو گئے, آپ کے دل میں بھی دنیا کی بالآخر محبت اجاگر ہو گئی, اور آج آپ دنیا کے پیچھے یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اتنی دھوپ ہے, اپنی صحت کا خیال ہے, مثلا یہ سارا کچھ, تو آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے, تو اتنی دنیا پرستی آپ کے اندر آ گئی. تو میرے مولا کا رنگ مبارک تغیر فرما گیا, اور تغیر فرمانے کے بعد معصوم نے فرمایا, عبد خدا تو نے اس کام کو اس رخ سے دیکھا ہے, اے کاش تو اس کو اس رخ سے بھی دیکھتا. ہاں وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایسے عالم میں آپ کو موت آ جائے تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے کہ میں دنیا پرستی اور دنیا طلبی میں جو ہے مجھے موت آ گئی. مولا نے فرمایا, اگر ایسے عالم میں مجھے موت آ جائے تو میں اس مجاہد کی طرح مرا ہوں جو جس کے سامنے جز خدا کی اور کچھ نہیں تھا, میں خدا کی طلب میں اور خدا کے عشق میں اگر ایسے عالم میں مجھے موت آ جائے تو میں مرا ہوں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کام کے نتیجے میں جو کچھ خداوند عالم مجھے دے گا اس سے میرے کئی کام نکلیں گے. پہلا کام یہ کہ میں کسی کے سامنے خود ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, دوسرا کام یہ کہ میں اپنے بچوں اور گھر والوں کی معاش کا جو ہے وہ سبب بنوں گا, ان کا چونکہ ان کی روزی روٹی خدا نے میرے ذمہ لگائی ہے, میں ان کو کسی کی سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا تنگ دستی سے نجات دوں گا. تیسرا یہ کہ میں اسی سے خمس نکالوں گا, زکوٰۃ نکالوں گا, تو عوام الناس کو اس سے فائدہ پہنچے گا. لہٰذا میں خدا کی خلق کی خدمت کر رہا ہوں, نہ کہ میں دنیا, اور یہ میرے فقط میرا نہیں, میرے نیاکان کا, میرے سابقین کا, آبا و اجداد کا یہ پیشہ ہے, اور ہم ان کی تقلید میں ہیں. ہم معصومین بے شک ہمارے نام بدلتے ہیں, تصویریں بدلتی ہیں, لیکن ہماری سیرت وہی ہے جو آدم سے لے کے آج تک مجھ تک, ہماری سیرت نہیں بدلتی, ہمارا افعال. خیر میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنوں نین ہوں یا باقی ائمہ, وہ سارے کے سارے محنت کیا کرتے تھے. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ محنت کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں, محو ہو جاتے ہیں کہ خدا کو بھلا دیتے ہیں. مثلا جاب کا وقت ہو گیا, کہیں قرآن چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, جلدی جلدی نکلتے ہیں جاب پہ پہنچنے مثلا. ایسے میں میرے بھائی ایسی محنت بھی پسندیدہ نہیں ہے. محنت وہ پسندیدہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن نے شرط لگائی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا, کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس وقت پھیل جاؤ. یعنی پہلے اطاعت اللہ ہے, پہلے اللہ کی اطاعت کرو جس نے تمہیں خلق کیا, جس نے تمہیں محنت کرنے کی استطاعت عطا فرمائی, قوت. اگر میں محنت اسی وقت کر سکتا ہوں نا جب صحت مند ہوگا, جب میرے اندام بدن جو ہے بدن صحیح ہوگا, سالم ہوگا. اگر بدن ہی سالم نہ ہو تو محنت نہیں کر سکوں گا. گویا مجھے محنت کی طاقت جس نے عطا فرمائی, پہلے جاؤں اس کو سجدہ کروں, اس کا شکر ادا کروں. اس کو شکر ادا کرنے کے بعد امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ گیا, اس نے آ کے کہا یا مولا میرے لیے استخارہ کر دیجئے کہ میں مزدوری تجارت پہ جا رہا ہوں. امام نے استخارہ فرمایا اور اس نے جو ہے اس میں آیا کہ تجارت تیرے لیے منع ہے. امام نے فرمایا تجارت پہ نہ جاؤ, تمہارے لیے سفر خیر کا سفر نہیں. وہ چلا گیا, چلا گیا, بہت نفع آیا اس کو, بہت فائدہ ملا. واپس آیا, معصوم کی بارگاہ میں گیا, کہتا یا مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ تجارت میرے لیے مفید نہیں ہے, دیکھیے میں گیا ہوں تجارت کے سفر, اتنا نفع آیا, یہ وہ سارا کچھ. تو اس وقت امام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا دیکھو تو فلاں منزل پہ قیام کیا تم نے, تھکے ہوئے تھے؟ کہا مولا ہاں بالکل ایسے. مولا نے فرمایا تھکے ہوئے تھے؟ اس نے کہا تھکا ہوا. مولا نے فرمایا تیری صبح کی نماز قضا ہو گئی؟ اس نے کہا مولا قضا ہو گئی. امام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تیرے پاس جتنی دولت ہے تو بروز معاشر اس ساری دولت کو ایک پلڑے میں ڈال دے گا, اور تیری یہ جو ایک نماز قضا ہو گئی ہے اس کو ایک پلڑے میں ڈال دے گا, تیرا یہ خسارہ اس کمائی سے کئی گنا زیادہ نکلے گا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ موضوع آگے بڑھائیں گے. بہت ہی یعنی اہم نکات کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور اتنے اچھے انداز میں یعنی بالکل کلیئر ہو گیا ہے یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی. چلتے ہیں ابھی اپنے رباب بہن کے پاس, پھر انشاءاللہ آخری ایک حصہ اور ہم لوگوں کے پاس رہے گا.
بہت شکریہ حسن بھائی. جی ہاں, کوئی شک نہیں, بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے. لیکن ناظرین, میں آپ کو لے چلوں گی ایل سی ڈی کی طرف. اور اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں, اور خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیٹ کے درد میں اکثر مبتلا رہتے ہیں. تو میں آپ کو جلدی سے کچھ نکات بتاتی ہوں, ان پر عمل کرنے سے جو ہے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیٹ میں یا معدے میں درد ہو رہا ہے کھانے کے بعد, تو آپ نے فوراً ایک سیب کھا لینا ہے, آپ کا پیٹ کا درد صحیح ہو جائے گا. لیکن چھوٹے بچوں کو آپ کا دکش کیا ہوا جو ہے وہ سیب دے, تاکہ جلدی ہضم ہو جائے اور جلدی پیٹ کا درد دور ہو جائے. اس کے علاوہ پودینے کے پتوں کو ابال لیجئے, اور اگر اس میں اگر آپ کو میٹھا پسند ہے اس میں چینی ڈال دیجئے, اور ایک اس میں الائچی بھی ڈال دیجئے, اور چائے کی طرح اس کو آپ پی لیں گرم, تو آپ کے پیٹ کا درد یا معدے کا درد جو ہے وہ فوراً دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ ادرک, تازہ لیمو کا رس اور گرم پانی ملا کر بھی اگر آپ پی لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ اور معدے کا درد جلدی سے دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اکثر آپ اپنے کھانے میں زیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, سونف زیادہ سے زیادہ آپ کھائیں, اور ارک زیرے کا بھی آپ استعمال کریں, آپ کے پیٹ کا درد اور خاص طور پہ بچوں کے لیے میں یہ نقطے بتا رہی ہوں, ان کے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا. کوشش کیجئے کہ پیٹ کا درد ہے تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیے, لیکن اگر ڈاکٹر کا رستہ جو ہے وہ گھر سے دور ہے یا آپ اس وقت نہیں لے جا سکتے, ان نقطوں پر عمل کرنے سے بھی آپ کو کافی حد تک آرام ملے گا. لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور جلدی سے آپ کی خدمت میں لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, خوش آمدید. میں وقت کو ضائع کیے بغیر لوٹوں گی حسن بھائی کی طرف. جی حسن بھائی,
بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, ڈیڑھ منٹ کا بس ٹائم ہے ہم لوگوں کے پاس.
بس نتیجے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محنت سے ہم اپنے معاشرے کو اس زبوں حالی سے نکال کر پیش رفت اور ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں. محنت کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے متخصصین نے بہت سارے پیش کیے. بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے محنت کے نتیجے میں. مثلا انسان کی جو فرصت کے اوقات ہیں وہ اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. محنت کے نتیجے میں جو انسان کے ہاتھ لگتی ہیں چیزیں, اس سے نہ فقط انسان کو فائدہ پہنچتا ہے, سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد, مثلا اس وقت پاکستان یا باقی جو میری زبان سمجھ رہے ہیں, ڈائریکٹ اردو زبان سمجھ رہے ہیں, ہمارا ہر فرد آج سے یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنے فرصت کے اوقات کو مشغولیت میں, مشغولیت بھی مثبت، یعنی وہ جو منفی مشغولیتیں ہیں جو مثلا ان کی طرف میں نے کہ مثبت مشغولیت میں بسر کرنا ہے، تو آپ آج سے اپنا یعنی ایک سال کے بعد اپنا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کہاں پہ تھے ایک سال پہلے اور کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تو آج میں آپ کو کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہوں کہ آپ اپنی فرصت کے اوقات کو ضائع کیے بغیر ان کو جو ہے محنت مزدوری، اور محنت مزدوری کی ڈیفینیشن میں کر چکا ہوں کہ محنت مزدوری فقط وہ نہیں، ان کو اپنے اس میں گزاریں. آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، دل کا سکون ملے گا. مثلا آج جو ہمارے یہاں پریشانیاں ہیں، بعض لوگ جو ہیں انجیکشن لے کے ان کو نیند آتی ہے ورنہ نیند نہیں آتی، اس قدر لوگ جو ہیں پریشان حال ہیں. یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا جب تمہارا اور تمہارے خدا کا رابطہ یعنی تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان یہ صداقت ہوگی اور وہ نئی مشکلات کچھ نہیں ہوگی. اس وقت انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اور قلوب کو اطمینان دینے والی خدا کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے کہ جو انسان کے، بے شک آپ کے پاس کروڑوں کے اربوں خربوں کے سرمایے ہوں، لیکن جو دل کا سکون ہے وہ خدا دینے والا ہے. جب تک خدا نہیں دے گا، اور خدا اسی وقت دے گا جب آپ اپنے اس وقت کو، اور کسی نے کیا خوب کہا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. یہاں آپ کو کچھ کرنے کا وقت ہے، سونے کے لیے ابھی سے لے کے یعنی آج آ جائے کل آ جائے جیسے ہی موت آ جائے محشر تک آپ کو سونا پڑے گا. آج کچھ کرنے کا ٹائم ہے، اور اسی وقت میں کچھ کر لو تاکہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرصت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے اور اس وقت کہیں اے کاش اس وقت ہم کچھ کر لیتے. تو یہ میری گفتگو کا نتیجہ رہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا پروگرام آپ لوگ پھر سے ایک دو گھنٹے کے اندر ہمارے یوٹیوب پر اور اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ لوگ پھر سے آج کا پروگرام بغور دیکھیے، کیونکہ اتنے اہم نکات یعنی تقریباً پورے ہفتے کا جو خلاصہ ہم لوگوں نے کر دیا وہ اتنے آسانی سے حاصل نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات جو ہیں جس پر انہوں نے روشنی ڈالی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اس ہفتے بھی ہم لوگوں کے موضوع پر آپ لوگوں نے خاص توجہ دی.
جی حسن بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب کا بھی بہت شکریہ، وہ جب بھی آتے ہیں ہمارے بہت موضوع کا جو ہے بہترین نتیجہ نکال کر جاتے ہیں، ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ناظرین اگلے ہفتے کے موضوع کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے کا موضوع چلے گا اسلام میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اہمیت، جو ہے وہ ہمارے اگلے ہفتے کا موضوع رہے گا. آپ کا ساتھ اس موضوع میں بہت ضروری ہے. اور سنیچر کے دن کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ مولانا خاور عباس ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ بات کریں گے ادیان الہی میں عدالت اور ظلم سے مقابلے کی اہمیت، یہ ان کا موضوع رہے گا. اس سلسلے میں کوئی سوال، آپ کی کوئی رائے ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمیں بہت بہت خوشی ہوگی. facebook.com/acutmorningshow مت بھولیے گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور وائبر کے نمبرز پر بھی ہمیں یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور نسیم زندگی جو ہے وہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. تو پھر اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں پروگرام نسیم زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.